اور ہمیں کبھی بھی اس پہ شرع صدر نہیں ہوا شروع دن سے. وجہ اس کی یہ ہے کہ حقیقت میں ہماری بات کبھی بھی اس قابل نہیں رہی کہ لوگ اسے ریکارڈ کریں. کبھی کوئی سال چھ مہینے میں ایسی بات ہوتی ہے کہ جی چاہتا ہے اس تحقیق کو لوگ سن لیں یا ریکارڈ کر لیں, کل کو کام آ جائے گی کسی. بعض اوقات ایک ایک نقطے کے حل کے لیے کئی کئی کتابوں سے استفادہ کرنا پڑتا ہے, تو محنت کرنے کا رجحان اب اس اعتبار سے کم ہے کہ تاریخی اعتبار سے آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ انسان قوت حافظہ پہ اعتماد کرتا. دنیا میں ایسا دور گزرا ہے کہ لوگ لکھنے کو برا جانتے, کہتے تھے بس بتا دیا ہے, یاد کر لیا ہے, ختم ہی بات. پھر ایسا دور آیا جب لکھا گیا, اور جب لکھا گیا تو کاغذ کی قلت پڑ گئی. اب اس سے بھی زیادہ بہتر دور اللہ نے دکھایا ہے کہ لوگ انٹرنیٹ وغیرہ سے ان چیزوں سے کام لیتے ہیں, اور اب متحمل بھی نہیں ہو سکتا کاغذ کے اتنا کچھ لکھا جائے, کہ جتنا یورپ نے تحقیق اور امریکہ نے کی ہے اگر کاغذ پہ کاغذ رکھا جائے تو شاید چاند تک لوگ پہنچ جائیں. وہ اب ساری چیزیں لکھی بھی نہیں جا سکتی. اللہ کا ایک نظام ہے, اور نسل انسانی کا بھی بڑا امتحان کہ اتنے اسباب وسائل اور ذرائع ہوتے ہوئے کس نے کتنا فائدہ اٹھایا, علم کی کتنی ترقی ہوئی. حقیقت میں کام کرنے کا یہ ہے کہ آدمی اپنے اوقات میں سے گھنٹہ آدھا گھنٹہ ضرور اس کام کے لیے نکالے تو بیٹھ کے پڑھے. چوبیس گھنٹوں میں سے آدھا گھنٹہ ہی سے اپنے بچوں سے, گھر والوں سے, بیوی سے, سب سے الگ ہو کے پڑھے. کوئی حرج نہیں ہے کہ سمجھا دیا جائے کہ اتنا وقت میں نے یہ پڑھنا ہے, بالکل تنگ نہ کرے. موبائل فون آف کر دینا, کمرے کو کنڈی لگا دینا, جو بھی اسباب اور وسائل آدمی اختیار کرتا ہے لیکن کرنے چاہیے, کیونکہ مطالعہ تدریجن بڑھتا ہے, آہستہ آہستہ علم میں ترقی آتی ہے. وگرنہ انسان اور دماغ ایک جوہر بن جاتا ہے, پانی رک جاتا ہے, تعفن اٹھتا ہے اس سے, اور فکر کی ترقی نہیں ہوتی. خاص طور سے مسلمانوں کو اللہ نے علم سے باندھ دیا. آپ کبھی غور کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی 610 عیسوی میں آئی, اور اب 2016 تو 1500 سال ہو گئے. اس وحی نے علم کا آغاز کیا ہے. اور پہلے دن جو وحی آئی ہے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اٹھئے اور توحید کی دعوت دیں, جو بنیاد تھی خدا کی توحید بتوں کی عبادت کی نفی, قرآن بھرا پڑا ہے. پہلے دن یہ نہیں کہا کہ جائیں اور اسلامی حکومت قائم کریں. اسلام کی سیاسی تعبیرات غلبہ اور سیاسی طور پہ تسلط مغلوں کے بعد جو ختم ہوا ہے تو اس نے بڑی خرابیاں پیدا کی. مغل حکمران ان میں جبر بھی تھا, ظلم بھی تھا کسی حد تک, بادشاہ مروا دیتے تھے آدمی اپنے نظریے کے خلاف, کوئی بات نہیں پنپنے دیتے تھے, لیکن اچھے بھی تھے. یہ جو فکری انتشار پھیلا ہے, یہ فکری انتشار اتنا نہیں تھا. لوگ پازیٹو ترقی کرتے لیکن عوام کو بچانے کے لیے, ان کی فکر درست رکھنے کے لیے بادشاہ اپنی ذمہ داری محسوس کرتے تھے. ہمارے ہاں بھی دیکھیں آپ تو یہ سانحہ حقیقت میں زرداری صاحب کے دور سے آیا کہ انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی کہ میڈیا جو کچھ بھی کہہ رہا ہے, میڈیا جو کچھ دکھا رہا ہے, ملک کے خلاف بھی کچھ ہو رہا ہے. اسی لیے انہوں نے پہلی مرتبہ یہ کیا کہ سیاسی مخالفین کو قید نہیں دی. مشرف صاحب کے دور تک بھی سیاسی مخالفین قید ہوتے رہے, لیکن انہوں نے اپنی حکومت میں ساری پابندیاں ختم کر دیں. یہ سیاسی غلبہ یورپ کا, امریکہ کا بڑی دانائی اور حکمت کے ساتھ ہے, ایک مستقل موضوع ہے. لیکن اتنا خیال رہتا تھا اپنی پبلک کا, رعایا کا, کہ اورنگزیب عالمگیر جو تھے یہ پکے نقشبندی مجددی, بادشاہ ہونے کے باوجود خط لکھا حضرت معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہ حضرت کسی کو بھیجیں, میں سلسلہ نقشبندیہ کا سلوک طے کرنا چاہتا ہوں. جس طرح بچے پڑھتے ہیں پہلی کلاس میں پھر دوسری میں پھر آہستہ آہستہ ترقی ہوتی جاتی ہے, تصوف اور سلوک میں بھی اسباق ہوتے ہیں. مشائخ تلقین کرتے ہیں کہ یہ ذکر کیجئے, پھر وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اثرات اس شخصیت میں آئے, پھر وہ کہتے ہیں آگے چلو, پھر وہ کہتے ہیں اس سے آگے چلو. پھر ایک مرحلہ آتا ہے کہ وہ نام سے ذات کی طرف لے جاتے ہیں, اسم سے مسمی کی طرف. اصطلاح میں کہتے ہیں کہ اب اللہ کا نام چھوڑو, ذات کی طرف چلتے ہیں. پھر اللہ کی ذات کی طرف لے جانے کے لیے وہ اس کی صفات پہ مراقبات کرواتے ہیں, پھر اس کے بعد ذات, اور پھر اس کی کوئی انتہا نہیں. دنیا میں بہت چیزیں ایسی ہیں جن کی کوئی انتہا نہیں جب تک اللہ نہ چاہے, زمانے کی کوئی انتہا نہیں. ٹائم جو گزر رہا ہے, خدا اس وقت کو ختم کرنا چاہے تو کر دے, اگر وہ نہ چاہے تو پھر ٹھیک چلتا رہتا. جنت اور جہنم کے متعلق اللہ نے ایک جگہ کہا ہے کہ ہم اسے رکھیں گے جب تک کہ آسمان و زمین قائم ہے. تو کچھ گمراہ لوگوں نے اس سے استدلال کیا کہ زمین و آسمان جس دن ختم ہو جائیں گے جنت جہنم بھی ختم ہو جائیں گے. ایسے نہیں ہے، وہ تو عربی کا ایک محاورہ ہے. عرب محاورہ بولتے تھے کہ جب تک سمندر کا پانی ساحل کی ریت کو تر کرتا رہے، جب تک آسمان زمین پہ سایہ کرتا رہے، تو اس کا مطلب تھا دوام ہمیشہ. جیسے ہی اللہ کی اپنی صفات کی کوئی انتہا نہیں، اللہ تعالی کی ذات نہ ہمیں اس کے آغاز کا پتہ ہے نہ ہمیں اس کی اختتام کا پتہ ہے، بلکہ عقیدہ ہی کفر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کان اللہ ولم یکن شیئاً، اللہ ہے، اللہ تھا اور اللہ کے علاوہ کچھ نہیں. تو صوفیہ سلوک ایسے طے کراتے ہیں. بالکل اسی طرح نقشبندیہ سلسلے کے بہت اسباق ہیں. تو اورنگزیب عالمگیر نے اس سے مجدد رحمۃ اللہ خط لکھا کہ آپ کسی آدمی کو بھیجیں اور مجھے وہ سلوک کی منازل طے کرائے، حضرت اپنے صاحبزادے کو بھیجیں. اور انہیں خط میں صاحبزادے نے اطلاع دی ہے کہ بادشاہ سلامت فلام راقبے تک پہنچ گئے، کتنے اسباب انہوں نے سلوک کے طے کر دیے. اتنا پکا نقشبندی مجددی ہونے کے باوجود انہوں نے ایک خط لکھا کہ ہندوستان کے فلاں صوبے میں حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات نہیں پڑھے جائیں گے، اور اگر کسی سے مل جائیں کسی کے گھر پہ تو اسے سزا دی جائے. وجہ اس کی یہ تھی کہ اس صوبے میں وہ اتنی تیزی سے یہ تعلیمات پھیلی کہ ڈر تھا جو لوگ ان تعلیمات سے واقف نہیں ہیں اور جو واقف ہیں یہ کہیں بے وقوف نہ بنانے لگے جاہل آدمیوں اور ہنگامے نہ ہو جائے، فکر میں کجی ٹیڑھا پن یہ نہ پیدا ہو جائے. تو اس لیے بادشاہ اس کا خیال رکھتے تھے کہ کون سا نظریہ عوام میں پھیل رہا ہے. اسی وجہ سے امریکہ نے کمیونزم کو اپنے ہاں ایسے نہیں پھیلنے دیا، اور کمیونسٹوں نے سرمایہ داروں کے نظریات کو روس میں نہیں پھیلنے دیا، انہوں نے تحفظ کیا. اب بھی آپ دیکھ لیں ہمارے ہاں اگر حکومتیں چوکننا ہوں تو جتنا پروپوگنڈا پاکستان کے خلاف انڈیا کرنا چاہتا ہے اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا، اور جتنا ہم چاہتے ہیں ہم بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. تو فکر کی حفاظت ہوتی ہے. 610 سال کے بعد پہلی وحی جو نازل ہوئی ہے اسے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو، اٹھو اور خدا کی توحید، اٹھو اور ایک اسلامک امپائر قائم، کچھ پہلا لفظ اللہ نے کہا کر پڑھیے. 5 آیتیں نازل کی اور 3 آیتوں میں کہا تعلیم کا، خلق الانسان من علق، اقرا اور پڑھیے 2 مرتبہ پڑھنا، اللہ کا ایک بار کہہ دینا بھی کافی. اور پھر بتایا کہ قلم کے ذریعے اللہ نے علم سکھایا. تو مسلمان علم کے ساتھ اتنے وابستہ تھے پوری تاریخ. ایک لفظ کی تحقیق کرتے تھے اور آپ کبھی غور کریں، آپ کی اللہ کرے ملاقات ہو، آپ کبھی جائیں خود امریکہ انگلینڈ، آپ ایک لفظ انگلش کا غلط بول کر دیکھیں فوراً گورا دیکھتا ہے کہ یہ کیا لفظ بولا ہے. ایک مرتبہ سفر میں پی آئی اے کے پائلٹ تھے، انہوں نے انگلش میں اعلان کیا جو رسماً اعلانات ہوتے ہیں کہ ہم اتنی سفر کریں گے، اس وقت پہنچیں گے، یہ گورا ساتھ ہی بیٹھا تھا اٹھا اور کوٹ اتار رہا تھا جب اس نے انگلش شروع کی تو بے اختیار اس کے منہ سے نکلا کہ برٹش ہے یعنی برطانیہ کی انگلش برطانوی ایسے بولتے ہیں میر تقی میر کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ دلی سے لکھنؤ جا رہے تھے ٹرین نئی نئی چلی تھی آب حیات میں لکھا ہے محمد حسین آزاد بہت سی گپے بھی لکھی ہیں ممکن ہے گپ بھی ہو یا اصل واقعہ ہو کیا پتا لیکن اس کا نتیجہ بڑا اچھا ہے تو میر تقی میر سے ٹرین میں کسی نے بات کرنے کی کوشش کی تو میر نے ایک طرف منہ پھیر لیا لمبا سفر دلی سے لکھنؤ 10-12 گھنٹے لگتے ہوں گے شاید 7-8 گھنٹے تو اب بھی لگتے ہیں اسے پھر بات کرنے کی کوشش کی تو میر نے اسے زیادہ کوشش کی تو میر نے کہا صاحب آپ چپ رہیے اور اگر ہم آپ سے گفتگو کریں گے تو ممکن ہے ہمارا لہجہ خراب ہو جائے اس لیے ہم ہر غیرے غیرے سے بات نہیں کرتے یہ ہوتا ہے قومیں جب ترقی کرتی ہیں تو ایک حرف تبدیل ہو جائے تو لوگ چونک پڑتے ہیں چونک یہ کیا ایک صاحب بحث کر رہے تھے ڈیبیٹ میں ہم نے بھی سنا انہوں نے کہا امریکہ میں اسلام نہ پھیلنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں جتنے بھی مسلمان آتے ہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں ہماری نئی نسل کو اس لہجے میں انگلش بول کے مخاطب نہیں کر سکتے جو ہمارا لہجہ ہے تو ہمارے بچے سننا ہی نہیں چاہتے تو پیغام کیسے پہنچے مسلمان بھی ایسے ہی کیونکہ عربی اس کا لہجہ اس کی زیر زبر تبدیل نہیں ہوئی اور نقشڑے تھے اب اتنا زبان کے بارے میں حساس طبقہ تھا کہ بولولا یہ بہت بڑا ناوی تھی زبان پہ اسے بڑی قدرت حاصل یہ اسمعی تھا سارا کچھ چھوڑ کے 20 سال صحراؤں میں گھومتا رہا کبھی اس قبیلے میں کبھی اس قبیلے میں کبھی یہاں کا مہمان کبھی وہاں کا تو اسمعی نے پھر لغت لکھی ڈکشنری مرتب کی تو اسمعی سے کسی نے کہا کہ کیا کیا چھک ماری اس کا چھکا ماری اتنے قبائل میں گھوم کے عربی سیکھی ہے کہ کون سا لفظ کون سا قبیلہ کس لہجے میں بولتا ہے یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا جو قبیلہ تھا بنو حزیل یہ بنو حزیل کی لغت مختلف تھی لغت بدل جاتی ہے لغت ایسے بدل جاتی ہے جیسے اب کہیں آپ کو سننے میں صحیح کہیں صحیح لفظ نہیں ملے گا اب غلط لفظ ہی صحیح ہو گیا ہے کلفی یہ ایک مثال ہے کلفی ہے نا کلفیاں کھاتے ہیں یہ اصل میں لفظ کفلی تھا کفلیاں کھاتے ہیں کفلی بڑی اچھی ہے تو ہوتے ہوتے فے کی جگہ کاف اور کاف کی جگہ فے آ گئے کفلی اسے اس لیے کہتے تھے کہ کفل کہتے ہیں تالے کو تو دودھ ڈال کے اسے اوپر سے گھماتے تھے پیک کرتے تھے تو جا کے وہ دودھ جمتا تھا اسے تالا لگ جاتا تھا کفل تو کفل کی وجہ سے کفلیاں ہوئی اور پھر ہوتے ہوتے کفلی کے بجائے کلفی ہو زبان میں ایسے تغیرات واقع ہوتے ہیں بہت سی چیزیں پنجابی بڑی قدیم زبان. اردو تو خیر ابھی پیدا ہوئی ہے, اس پنجابی زبان بے اثرات ہندی کے بہت ہیں. ہندی اس سے بھی قدیم ہے پنجابی سے. بیسیوں الفاظ پنجابی کے سنے, یہ اصل میں ہندی سے پنجابی. ہندی کے مقابلے کی کوئی زبان تھی تو فارسی تھی. فارسی زبان کے الفاظ ہندی میں اور ہندی سے پھر پنجابی, یا فارسی ڈائریکٹ پنجابی میں آئی, کیونکہ پنجابی بھی بعد میں آئی ہے, پہلے فارسی تھی. ہمارے اس پنجاب میں سب لوگ یونانی زبان بولتے تھے. سکندر اعظم کا اثر تھا, ان کی فوج یہاں رہ گئی. یہ سکیم 3 جو ہے, یہ آج سے 50 سال پہلے بھی یہاں سکندر اعظم کے آثار کہتے تھے کہ سکندر یہاں سے گزرا تھا. منتیالہ, اب بھی ایسی جگہیں علاقے ہیں جہاں کھدائی ہوتی ہے تو اس زمانے کے سکے اور چیزیں نکلتی ہیں, مگر تاریخ کا کون سا ہمارا کوئی ذوق. تو زبانوں میں تبدیلی ایسے آتی ہے. ابو لولا کہتا تھا کہ مجھے عربی زبان سیکھنے کے لیے عرب کا خود مختلف جگہوں پہ جو سفر کرنا پڑا, تو ایک مرتبہ میں بڑی مشکل میں پھنس گیا. ایک لفظ ہے فرجا, کہتا ہے میں نے بہت غور کیا کہ یہ فرجا ہے یا فرجا ہے. فرجا کا مطلب جب لوگ بیٹھے ہوئے ہوں تو وہ گنجائش پیدا کر دیں کہ صوفے میں دو بیٹھے ہیں تو تیسرا جگہ ختم ہوگی اس کو بھی بٹھا لیا. زمین پہ بیٹھے ہیں تو 10 آدمی کھلے بیٹھے تھے, 5 اور آگے تو سمٹ گئے اور 5. اور فے پہ اگر زبر پڑی جائے فرجا, تو اس کا مطلب ہے مصیبتوں کا حل ہو جائے. کہتا ہے میں ایک مرتبہ اسی فکر میں پریشان صحرا میں جا رہا تھا تو میرے سامنے ایک بوڑھا جا رہا تھا, بڑا خوش تھا. تو ابو لولا جو تھا حجاج ابن یوسف اس کی تلاش میں تھا جسے مار دے, کیونکہ اس نے اپنی شاعری میں توہین کی تھی اس کی. تو دونوں کے درمیان کشمکش جاری. تو بڈھا بڑا خوش عربی کا اس نے شعر پڑھا اور اس نے لفظ فرجا کو استعمال کیا اور اس نے کہا کبھی کبھی اللہ کی مہربانی ایسے بھی ہوتی ہے کہ زندگی بھر کی مشکلات ایک لمحے میں حل ہو جاتی. تو جب اس سے یہ لفظ, وہ لفظ کا ایسے حل ہو جاتی ہیں جیسے عرب اپنے سر سے رومال کے اوپر جو وہ اونٹ کی جو اونٹ کا جو گھٹنا باندھتے ہیں نا, تو اونٹ کا گھٹنا باندھ کے اسے بٹھا لیتے ہیں تو اونٹ بڑا تنگ ہوتا ہے. تو کہتا ہے جیسے اس کی رسی کھل جاتی ہے گھٹنے کی اور وہ بھاگ پڑتا ہے, اس طرح انسان کی مشکلات کبھی کبھی ایک لمحے میں حل ہو جاتی ہیں. تو میں بڑا خوش ہوا جب اسے یہ شعر پڑھا. میں نے کہا بابا آپ کو کیا خوشی حاصل ہوئی؟ کہا حجاج مر گیا. تو ابو اللہ کہتا ہے خوشی تو مجھے بھی بے حد ہوئی, مگر میں پھر دوسری سوچ میں پڑ گیا, اور وہ سوچ یہ تھی کہ حجاج کی موت کی خبر سے زیادہ خوشی ہوئی ہے, یہ جو لفظ سیکھ لیا نا ایک, اس سے زیادہ خوشی. اس لیے زندگی میں یہ کام موت تک کرنے کا, اس سے کبھی فارغ نہیں رہنا چاہیے. اپنی فیلڈ کو پڑھے, ہم یہ تھوڑا ہی کہتے ہیں کہ ہر آدمی اب کتاب و سنت کو لے کے بیٹھ جائے. اپنی فیلڈ کو پڑھے, کہ پڑھے ضرور. ہمارے ہاں ٹیچرز میں بھی بسا اوقات یہ کوتاہی ہوتی ہے کہ ایک کتاب ایک سبجیکٹ پڑھا لیا, ایک سال دو سال چار سال, اب اس کو مزید مطالعے کی ضرورت نہیں ہوتی, تو وہ سمجھتا ہے مطالعے سے بے نیاز ہے. حالانکہ اپنی فیلڈ میں ہی اگر وہ پڑھتا مطالعہ کرتا تو اب تو دنیا میں اتنی ایڈوانس چیزیں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ گویا ہر مہینے علم ہی بدل جاتا ہے. کوئی صاحب بتا رہے تھے میڈیکل کا علم پتا نہیں کتنے عرصے میں تبدیل ہو جاتا ہے, ایک صدی کا بتایا, پھر چند سال کا بتایا, ان کا آئندہ 2025 تک کے میڈیکل کا جو علم ہے یہ اتنے دنوں میں بدل جائے گا اگر ترقی کی رفتار رہی. اس لیے ہر آدمی کی گھٹی میں داخل ہو جائے کہ پڑھنا ضرور ہے, کتاب سے نہ پڑھے انٹرنیٹ سے پڑھے, کسی سے بھی پڑھے ضرور, اس کے بغیر زندگی نہیں ہے, ہوا اور پانی کے بغیر زندگی نہیں ہے. بس اسی طرح امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا ایک ہمسایہ ہے, وہ اس سے کسی نے پوچھا کہ امام تمہاری گلی میں رہتے تھے, تمہارے ساتھ ان کا مکان جڑا ہوا تھا, تو امام کتنا پڑھتے تھے؟ اس نے کہا کہ میں نے کئی مرتبہ دیکھا رات کو شراب جلاتے تھے پھر بجھا دیتے تھے, پھر جلاتے تھے پھر بجھا دیتے تھے. ایک مرتبہ تو حد ہو گئی, میں دیکھتا رہا یہ کرتے کیا ہیں, تو 20 مرتبہ شراب انہوں نے جلایا اور بجھایا. میں نے صبح نماز میں پوچھا کہ امام جی آپ رات کو کیا کرتے ہیں, کبھی شراب جلاتے ہیں کبھی بجھاتے ہیں, جلاتے ہیں بجھاتے ہیں. تو مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ لیٹا رہتا ہوں سوچتا رہتا ہوں, پھر خیال آتا ہے کہ اچھا یہ کتاب میں فلاں جگہ لکھا ہے, چراغ جلاتا ہوں اسے دیکھتا ہوں مطالعہ کرتا ہوں, پھر کتاب بند کر کے اس پڑھے ہوئے پہ غور کرتا ہوں کہ اچھا پتا کیا چلا مسئلہ کیا ہے. تو اس کی نوبت کبھی کبھی 20-20 مرتبہ رات کو آتی ہے, تو اٹھتا ہوں چراغ جلاتا ہوں پھر گزارا. امام شافعی کا سفر ایک ہوا, شور مچ کے آگے امام شافعی رحمت اللہ علیہ تشریف لا رہے ہیں عراق سے بغداد آ رہے ہیں, بڑا زبردست استقبال ہوا لوگوں نے. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ ان کے شاگرد بھی تھے, پڑا تھا ان سے, انہوں نے کہا کہ امام میرے گھر ٹھہریں گے. گھر ٹھہرے تو نے اپنی بیٹی سے بڑی خوشی سے کہا کہ بیٹی آج شافعی آ رہے ہیں, امام آ رہے ہیں اور ان کے لیے کھانا وانا, یہ جیسے ہوتا ہے مہمانوں کی عزت. ان کی بیٹی کہتی ہیں کہ میں نے مصلی بچھا دیا ان کے کمرے میں, پانی رکھ دیا وضو کے لیے, کھانا بڑا اچھا رات کو کھلایا. تو رات کو ہم سب لوگ تہجد کے لیے اٹھے, اور جب یہ لوگ مسجد گئے ہیں تو میں نے دیکھا کہ پانی پڑا ہوا ہے اور امام کا بستر جو ہے اس پہ لیٹنے کے آثار ہیں. تو میرے والد جب آئے تو میں نے کہا باپ اتنی تعریف کرتے تھے, یہ کیسے حجاز حرمین شریفین کے امام ہیں کہ تہجد بھی نہیں پڑھتے. سٹینڈرڈ تھا, معیار تھا. ہم اپنے حضرت رحمت اللہ علیہ کے پاس تھے رائے بریلی میں, تو رائے بریلی میں حضرت رحمت اللہ کے خاندان میں سے کسی نے کہا کہ فلاں کو بلاؤ, تو اس نے کہا کہ وہ سویا ہوا ہے. جو بلانے والے تھے بڑے متقی آدمی, بہت پرہیزگار, جلدی انتقال ہو گیا ان کا، کوئی 54-55 برس عمر ہوئی، مگر بڑے متقی کا تقویٰ قابل تعریف. فرمانے لگے کہ اسے اٹھاؤ اور اسے کہو کہ حضرت کے خاندان میں یہ کیسے بچے اب آنا شروع ہو گئے ہیں کہ رمضان کی راتوں کو سوتے ہیں. رمضان کی راتیں کوئی سونے کے لیے ہوتی؟ ہم نے سوچا اس آدمی کے فکرے کا اندازہ لگاؤ کہ معیار کیا ہے. خود رمضان میں وہ سحری کے بعد سوتے تھے، ٹھیک اپنے وقت میں کلاس شروع کر دی، پڑھانا شروع کر دیا. نہیں تھی تعلیم تو زیادہ سو لی. تو ان کی بیٹی نے شکایت کی، ان کا یہ کیسے حجاز سے آپ کے امام آئے ہیں، تہجد ہی نہیں پڑی، پانی بھی اسی طرح رکھا ہے. تو انہوں نے جا کے امام شافعی رحمۃ اللہ سے کہا کہ حضرت تیری بیٹی یہ کہتی ہے. تو انہوں نے کہا بلاؤ اس سے. تو بلایا گیا تو فرمایا میں رات بھر بیٹے لیٹا رہا اور ایک آیت قرآن کریم کی ذہن میں آ گئی تھی، اس پہ غور کرتا رہا اور 100 کے قریب مسائل میں نے اس سے ایسے ثابت کیے ہیں جس سے امید ہے امت کو فائدہ پہنچے گا. اتنے میں اذان ہو گئی اور میں اٹھ کے چل پڑا نماز کے لیے. یہ حال تھا تعلیم کا. پڑھتے تھے، بہت پڑھتے تھے. یعنی خلیفہ ثانی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا ایک کتاب لکھوں. یہ پڑھے لکھے لوگ تھے. خلافت جو ملی ہے تو خلافت کے ملنے میں صرف ایک بات یہی نہیں تھی کہ یہ چونکہ بہت نیک لوگ ہیں انہیں خلافت مل گئی، بڑے اسباب. اب عشرہ مبشرہ ہیں 10، یہ ٹاپ کے 10 آدمی. ان میں سے طلحہ رضی اللہ عنہ شامل ہیں. طلحہ رضی اللہ عنہ کے لیے خلافت نہیں آئی، عمر رضی اللہ عنہ نے شامل کیا تھا شورا میں، لیکن خلافت کے لیے ایسے نامنیٹ نہیں ہوئے جیسے عثمان اور علی رضی اللہ عنہ ہوئے. حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو خلافت کی پیشکش نہیں ہوئی، حضرت سعید رضی اللہ عنہ انہیں خلافت کی پیشکش نہیں ہوئی، سعد رضی اللہ عنہ کو ہوئی. یہ چاروں خلفاء جو آئے ہیں یہ قریش کے ان لوگوں میں سے تھے جو پڑھے لکھے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو قریش میں کل 17 آدمی لکھنا پڑھنا جانتے تھے، 18واں آدمی نہیں تھا جو لکھا پڑھا. تو ان کی وجہ انتخاب میں تعلیم کو بھی دخل تھا. ہمارے ہاں جتنا بڑا جاہل سرے سے یہ سوال ہی نہیں اٹھتا کہ سیاستدان پڑھا لکھا کتنا ہے، تعلیم کتنی ہے. حتیٰ کہ جعلی ڈگری ثابت بھی ہو جائے تو وہ دوبارہ اسمبلی کا ممبر بن جائے، اور اگر اس کی موافق حکومت آ جائے اور کل کو اسے وہ کوئی وزیر بنا دے تو کیا رہے. ہمارے وزراء ایسے بھی ہیں جن کی تعلیم کا کوئی معیار نہیں، اور ہم خود بھی نہیں سوچتے کہ جس کینڈیڈیٹ کو ہم ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں یہ پڑھا لکھا کتنا ہے، یہ جاہل ہمارے فیصلے کیا کرے گا. اور اسی وجہ سے ملک میں تعلیم کا کوئی نظام قائم نہیں. اگر تعلیم یافتہ تو یہ آدمی آتا تو یہ سوچتا کہ ملک میں یونیورسٹیز میں کس کس شعبے میں کون کتنے پڑھے لکھے آدمی ہیں، ان کو بلایا جائے، پوچھا جائے. اے پی سی آپ دیکھیں، یہ اس دن غور کرتے ہیں نا، اے پی سی ہر 4-5 مہینے بعد ہو جاتی. ایک اے پی سی 70 سال میں ہوئی ہو کہ ساری پارٹیز مل کے بیٹھ کے سوچیں کہ تعلیم کا بھی ایک مسئلہ ہے اس ملک کا بہت بڑا، اسے بھی تو حل کرنا ہے. یہ کیسے ہوگا؟ کبھی نہیں. بولنا منع ہے مگر کور کمانڈرز کانفرنس میں بھی پتہ نہیں کبھی بات ہوئی ہو کہ نہ ہوئی ہو. سیلاب کی بات مثلا ہوتی ہے, فوج ایسا منظم ادارہ ہے کہ اور کوئی ادارہ ہی گویا نہیں ہے. سیلاب آ جائے تو انہیں بلاؤ, زلزلہ آ جائے تو انہیں بلاؤ, دہشت گردی ہو تو انہیں یاد کرو, کوئی اور مصیبت آ جائے تو انہیں بلاؤ, سیاسی مسائل پیدا ہو جائیں تو فوج, ہر معاملے میں انہیں کو بلاؤ. ایک تعلیم ایسی چیز ہے, کبھی سوچتے ہیں کہ کور کمانڈرز بھی بیٹھ کے کبھی بات کرتے ہوں گے کہ یار تعلیم کا نظام بھی سنبھال لو, اتنے کچھ سنبھالا, اسکول بناؤ, کوئی کانفرنسز کرو. وہ تھے, انہوں نے اسکول بنایا, کیانی صاحب. اگر نہ کوئی نہیں سوچتا, حکمران بھی نہیں سوچتے, اور جاہلوں کو ہم ووٹ دے دیتے ہیں, نتیجہ یہ کہ اس کے نتیجے میں آ کے وہ جو بھی فیصلے کرتے ہیں. بجٹ آپ دیکھیں تعلیم کا کتنا ہے, یہ پھر پڑھے لکھے ہوں تو انہیں پتا چلے کہ قرضے اٹھانے سے ملک میں کیا تبدیلیاں آتی, تہذیب کس طرح بدلتی ہے, ثقافت کس طرح بدلتی ہے. جو آپ کو پیسے دیتے ہیں وہ پیسے کے عوض میں آپ سے کیا کیا کہتے ہیں کہ ملک میں یہ کرو اور یہ نہ کرو, تو پھر خود سکھاتے ہیں کہ اتنا قرضہ لے رہے ہو بجلی کے بل بڑھاؤ, اتنا قرضہ لے رہے ہو پیسے فلاں جگہ سے پیدا کرو. بہت چیزیں, اور بنیادی وجہ نہ پڑھنا ہے. ہمارے یہاں اگر لوگ طے کر لیں کہ ہم آدھا گھنٹہ بھی روز پڑھیں گے بس, تو ہوتے ہوتے کہاں سے کہاں بات پہنچ جاتی ہے, انسان کی تعلیم میں کتنا اضافہ ہوتا ہے. تعلیم کی وجہ سے شعور میں جو بلندی آتی ہے وہ بہت بڑی چیز. شعور یہ سکھاتا ہے کہ پروسیس کیسے ہوتے ہیں. کون سا کام ہے, اس کے پیچھے کیا محرک ہے, غور کرتا ہے. ایک ان پڑھ آدمی ہے, وہ کہتا ہے بیٹا دیر سے رات کو آیا ہے, ڈنڈا اٹھاؤ اس کی پٹائی کرو. ایک پڑھا لکھا ہے, وہ کہتا ہے یہ بیٹا رات کو دیر تک کیوں باہر رہتا ہے, وجہ سبب پہ غور کرتا ہے, کہتا ہے اس سبب کو ختم کرو. مثلاً ایک عام سی مثال ہے کہ بچے دوسروں کے گھر جا کے ٹی وی دیکھتے ہیں, لہذا اپنے گھر ٹی وی لے آؤ تاکہ بچے باہر نہ جائیں. ایک عام چھوٹی سی مثال, بچہ کس وجہ سے دیر سے آتا ہے, پڑھنے سے کیوں کتراتا ہے. باپ کو یہ پتا ہے اگر پڑھا لکھا نہیں ہے کہ پیسے دینے ہیں اور اس سے تقاضا کرنا ہے کہ پڑھو, اور وہ سوچ ہی نہیں سکتا بیچارہ کہ یہ جس فیلڈ میں میں نے اسے ڈالا ہوا ہے نا, یہ فیلڈ اس کا ہے ہی نہیں, مجھے اس بچے سے یہ کام لینا ہی نہیں. جب یہ شعور آ جائے کہ بیٹا اس فیلڈ میں چل ہی نہیں سکتا, تو ساری پرابلم ہی ختم ہو جاتی ہے. وہ کہتا ہے بیٹے کو زیادہ لٹریچر سے دلچسپی ہو, کہتا ہے بیٹے اچھا چلو لٹریچر پڑھ لو, ایم اے کر لو ٹیچر بن جاؤ, ایم ایس سی کر لو ٹیچر بن جاؤ. وہ جانتا ہے کہ بیٹے کو ہسٹری سے زیادہ دلچسپی ہے, میں اسے ڈاکٹر بنانا چاہتا ہوں, تو کہے گا ہسٹری پڑھ لو. لیکن پھر وہ یہ بھی سوچتا ہے کہ ہسٹری پڑھ لے گا تو پاکستان میں کیا کرے گا, یہاں جاب کتنی ملے گی. یہ سب پرابلمز انٹر ریلیٹڈ, لیکن حل یہ ہے کہ شعور کی بیداری, اور شعور کی بیداری میں ایک علم کام دیتا ہے اور ایک اللہ کے ساتھ تعلق کام دیتا ہے, خدا رہنمائی کرتا ہے, صحیح چیز کی طرف اللہ تعالی لے جاتا ہے. کیونکہ باپ کو ماں کو جتنی محبت اولاد سے ہوتی ہے اور وہ اللہ کے ساتھ تعلق ٹھیک ہو تو وہاں سے احکامات آ جاتے ہیں. ابو جمرہ تھے بزرگ, یہ تابعین میں سے تھے, اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بہت تعلق تھا ان کا. یہ جو حج کے مہینے ہیں شوال اور ذی‌قعدہ, اس میں عرب عمرے کا سفر اچھا نہیں سمجھتے. وہ کہتے تھے اب جانے ہیں تو حج کو جاؤ, عمرہ کیوں کرتے ہو؟ تو ابو جمرہ نے چاہا کہ وہ عمرہ کریں, اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کرو. فتویٰ انہوں نے دے دیا کہ حج کے جو مہینے ہیں ان میں عمرہ درست ہے, اکیلے عمرے کے لیے سفر کرنا درست ہے. سفر آج کا تھوڑا ہی تھا, وہ تو سفر کرتے کرتے بھی ہفتوں مسافت اور اونٹوں پہ سفر کرنا وغیرہ. تو ابو جمرہ عمرہ کر کے جب واپس آئے, صحیح بخاری میں ابو جمرہ کی روایت ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ اس فتوے پہ بعض لوگوں نے برا بنایا کہ فتویٰ نہیں دینا چاہیے. تو ابو جمرہ کہتے تھے جب میں واپس آیا تو میں نے خواب دیکھا, خواب میں پتہ نہیں کسی نے کہا کہ تمہارا عمرہ قبول ہوا اور حج بھی کرنا وہ بھی قبول ہو جائے گا, ثواب ملے گا. کہتے ہیں میں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو جا کے کہا کہ حضرت مجھے خواب میں کسی نے یہ کہا ہے, تو بہت خوش ہوئے. کہنے لگے دیکھا میرے فتوے کی تصدیق غیب سے آ گئی, فتویٰ جو میں نے دیا تھا یہ غیب سے پورا ہو گیا. تو اللہ کا خوف جو ہے, یا اللہ سے تعلق, خوف نہ کہو محبت کہو, اللہ سے بھی کئی طرح کا تعلق ہوتا ہے, کوئی ایک تھوڑا ہی. ہر کسی کو اللہ کا خوف نہیں ہوتا, یعنی جو اللہ کے بہت نیک بندے ہوتے ہیں ان کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ کا خوف ہر ایک کو نہیں ہوتا. بعض سے اللہ کی محبت کا غلبہ ہوتا ہے, بعض لوگوں پہ اللہ تعالی کے خوف کا غلبہ ہوتا ہے, بعض لوگوں پہ اللہ کے ساتھ رجا کا غلبہ ہوتا ہے امید کا, بعض لوگوں پہ ادب کا غلبہ ہوتا ہے. اس لیے ہر آدمی کا اپنا رنگ ہوتا ہے. مشائخ کا اپنا رنگ ہوتا ہے. حضرت ثانی رحمت اللہ علیہ کے حلقے میں آپ کبھی جائیں, ان کا رنگ دیکھنا ہو, ان کے خلفاء کے خلفاء بھی دیکھو, تو ان میں لکھنے پڑھنے کا ایک رنگ ہوتا ہے. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے حلقے میں اگر آپ جائیں, اس میں ایک رنگ آپ کو ملے گا مجاہدے کا. اور شیخ زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے خلفاء اور ان لوگوں کو آپ دیکھیں تو ان میں محبت کا رنگ بڑا غالب, بڑی شفقت. شاہ قاضی صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ کا حلقہ, وہ تو آدمی دور سے آ رہا ہو تو نظر آتا ہے کہ یہ اسی حلقے سے. ان پہ سادگی, مٹے ہوئے لوگ, اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا, جو ہزار مجاہدوں سے اپنے آپ کو مٹانا ہوتا ہے. یہاں بیعت ہو گئی شیخ سے اور بس ختم, دور سے ہی نظر آتا ہے, کروڑوں پتی ہے مگر پتہ ہی نہیں چلتا. جتنا ہی بھی صاحب علم ہو ایسے جیسے کچھ ہے ہی نہیں. یہ رنگ ہے. اللہ نے کہا نا صبغۃ اللہ, اور اللہ کا رنگ, ومن احسن من اللہ صبغۃ, اور اللہ کے رنگ سے زیادہ اچھا کس کا رنگ. اللہ تعالی نے اس لیے بھی فرمایا کہ بیپٹسٹ ہوتے ہیں عیسائی, بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اسے رنگ دیتے تھے, رنگ لگاتے تھے بچے پہ, رنگ خوشی کی علامت سمجھا جاتا ہے. ہمارے ہاں جہالت کی وجہ سے تہذیب ڈیویلپ نہیں ہوئی. مسجد میں ہمارے ہاں باہر دیکھیں تو ایک سرخ رنگ کی لائن لگی ہوئی ہے. تو جب یہاں ماربل لگانا تھا تو ہم سے انہوں نے پوچھا صاحب نے کہ یہ آخری حد ہے, ہم نے کہا اس پہ سرخ رنگ کے پتھر لگوا دے, کہنے لگے کہ منگا لیتے ہیں. ہم نے کہا یہ رنگ اس بات کی علامت ہے کہ اب یہاں سے آگے احتیاط کا مقام ہے, یہاں چکنا ہو جانا چاہیے, جوتے اترنے چاہیے. تو بڑے ہنسے, کہنے لگے کہ یہ کس کو پتا ہے. ہم نے کہا ایک دن آ جائے گا, ممکن ہے ہماری قوم میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کر دے جو رنگوں کا اعتبار جاننے لگے. آپ اس لائبریری سامنے سب سے نیچے جائیں نا ہال میں, تو جہاں بیم پڑا ہوا ہے اور آدمی ذرا سا غفلت سے کام لے تو سر ٹکرا سکتا ہے, سارے کو ہم نے سرخ رنگ کروایا. پوچھنے لگے یہ کہ ہم نے کہا یہ جو داخل ہونا تو اسے سمجھ آنی چاہیے کہ یہ خطرے کی جگہ ہے. تمہارے ابھی تک یہ شعور نہیں آیا رنگ ڈالتے تھے. اب پتہ نہیں یہ رسم باقی رہ گئی ہے یا نہیں, لیکن یہ رسم ہم نے خود بھی دیکھی. خواتین جب اپنے بیٹے کی شادی پہ بلاتی تھی, صدقہ دینے جاتی تھی, تو جہاں جاتی تھی اگلے لوگ اس کے دوپٹے پہ رنگ ڈالتے تھے. تو یہ وہی مذہب سے آئی ہے, اب نہیں رہی, اب نہیں رہی. پہلے ہوتا تھا ایسا, شاید گاؤں سے ہاتھ گئی, بلکہ تو کیا رہی ہے. ہندو رنگ ڈالتے ہیں, دیوالی پہ رنگ ڈالتے ہیں, ایک دوسرے پہ رنگ پھینکتے ہیں, دیوالی پہ رنگ ڈالتے ہیں, ہولی پہ ڈال. رسم ہے, جہاں مخلوط معاشرہ ہونا وہاں کافروں کی رسومات پہ عمل کرنا یہ بڑا مہنگا بھی پڑ جاتا ہے. مخلوط معاشرہ ہونا, اور جس دن وہ اپنے بتوں کی تعظیم کرتے ہیں اس دن مسلمان بھی تعظیم کرنے لگے تو یہ بڑی خطرناک بات. کفر کی حرکتیں ہیں, بہت محتاط رہنا چاہیے. آدمی ان کاموں میں پڑے نا کہ ہولی دیوالی پہ رنگ ڈالنے لگے. وزیر اعظم صاحب نے بھی تمنا فرمائی, تو اس تقسیمی کی کیا ضرورت تھی؟ اگر یہی کچھ کرنا تھا تو پھر تو دیوالی ہولی آرام سے کھیلتے. دیوالی پہ بیان آیا, حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ نے ہندوؤں کے اثرات نہ قبول کرنے پہ اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ ایک آدمی کو جنت میں دیکھا, یہ چیزیں عالم مثال کی دکھائی جاتی ہیں, یہ پورا ایک جہان ہے اس دنیا کے بعد, جنت میں حقیقی جنت میں داخلے سے پہلے پہلے. بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس دوران معافی نہیں ہوتی, معافی حقیقت میں قیامت میں ہوگی. تو جو برزخ کا دور ہوتا ہے اس میں وہ چمٹے بھی رہتے ہیں. دل بیدار ہونا, دل صاف ہونا تو کبھی کبھی خواب میں اور اس سے زیادہ قوت سے یا اس سے کم قوت میں علماء کا اختلاف ہے عالم بیداری میں چیزیں نظر آتی ہیں. بڑا نازک مقام ہوتا ہے لیکن عالم بیداری میں پتا چلتا ہے, خود دیکھتا ہے کہ ایک بلا مجھ سے الگ ہوئی اور جا کے پانی میں گر گئی, ایک چیز مجھ سے الگ ہوئی اور زمین میں دھنس گئی. نظر جو لگ جاتی ہے نا وہ نظر ایسے اتر جاتی ہے, مصیبت کبھی کبھی چمٹ جاتی ہے وہ ایسے اتر جاتی ہے. شدید ذہنی تکلیف اور اسے دیکھا وہ ایک چیز جا رہی ہے تو وہ جو چیز اس سے چمٹی ہوئی ہوتی ہے نا وہ اپنا وجود چھوڑ دیتی, چچڑی چمٹ جاتی ہے. یہ کئی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ چچڑی جو ہے وہ چمٹ جاتی ہے. اسی طرح بیماریاں مصائب تکالیف پنجے گاڑ دیتی ہیں. تو عالم خواب میں کبھی آدمی دیکھتا ہے کہ یہ چیز الگ ہو گئی, عالم خواب میں دیکھتا ہے کہ میں نے سانپوں کو مار دیا, اور کبھی کبھی وہی خواب کی بجائے بیداری کی صورت میں آ جاتا ہے کہ یہ گئی وہ چیز, یہ نکل گئی, حقیقت میں وہ چیز چھوڑ کے جا رہی ہو. یہ قوت مشاہدہ ہے. ان گناہوں میں کوئی نقصان بھی نہ ہو, نہ اللہ کی طرف سے سزا ہو, نہ کوئی خدا کی طرف سے پوچھ ہو, نہ ان گناہوں میں کوئی دنیاوی نقصان ہو. ان گناہوں کا ایک بہت بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ دل کے آئینے میں اشیاء کی حقیقت نظر نہیں آتی. اب بھی جو آئینے بیلجیم کے بنے ہوئے ہوتے ہیں ان میں اصل صورت نظر آتی ہے, اور کئی آئینے ایسے ہیں کہ آپ اس کو دیکھیں تو انسان کتنا بڑا اور چھوٹا نظر آتا ہے, بگڑے ہوئے چہرے نظر آتے ہیں. ان گناہوں میں کوئی بھی خرابی نہ ہو, کچھ بھی نہ ہو, تو اس کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ دل کے آئینے میں نا وہ جو عالم غیب سے چیزیں آتی ہیں اس کائنات میں وہ نظر نہیں آتی. بڑی اچھی مثال یہ سائنٹسٹ دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں زمین پہ کئی سیارے کئی چیزیں آ کے گرتی ہیں اور وہ خود ہی جل کے بھسم ہو جاتی ہیں, ہمارے اس آربٹ میں داخل ہونے سے پہلے ہی خود ہی ختم ہو جاتی ہیں. اگر وہ آ جائیں تو پھر کیا ہو؟ بالکل اسی طرح غیب سے بہت چیزیں انسانوں کی طرف پھینکی جاتی ہیں, ہمارا دل اسے دیکھ نہیں پاتا کیونکہ دل کا آئینہ وہ خراب کیا ہوا. یہ آئینہ ٹھیک ہونا تو بہت سی پرابلمس خود ہی ساتھ ہیں. عام طور پہ اس کی مثالیں اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دور سے پیش کرتے ہیں کہ اگر صوفیوں سے مثالیں لائیں تو لوگ کہیں گے جی صوفیوں کی باتیں ہیں, تو سب وہ کون سی صحیح چیز ہے. ہم کہتے ہیں اس دور میں جاؤ ان سب چیزوں کی اصل مل جائے گی. عمران رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جنہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بھیجا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کسی شہر کو فتح کرتے تھے, بساتے تھے, تو دس دس آدمیوں کا ایک گروپ بھیج دیتے تھے, پانچ پانچ آدمیوں کا گروپ بھیج دیتے تھے, اور اعلان ہوتا تھا شہر میں کہ یہ لوگ مدینہ منورہ سے آئے ہیں, خلافت نے انہیں بھیجا ہے, یہ آدمی آپ کا گورنر ہے, یہ آدمی آپ کا قاضی ہے, یہ آدمی بیت المال میں, یہ آدمی تعلیم کے لیے ہے نا. عجیب بات, इन शोकों के लिए आदमी देखते हैं कि ये तालीम के लिए है, शहर की तालीम से दिन में ये आदमी वैसे माल पे है, पैसे लेन देन पब्लिक को जितना कुछ देना लेना है इससे, ये गवर्नर है इसे देना। सुमर रजी अल्लाह ऐसे करते, कूफा जब आबाद हुआ है दस आदमी, कूफा की आबादी पे सुमर रजी अल्लाह दस आदमी भेजे कि ये दस आदमी कूफा वालों की तरबियत करें। तो सुमर रजी अल्लाह ने बसरा में जिन लोगों को भेजा उनमें इमरान रजी अल्लाह थे और ये ताबीर के इमाम है मोहम्मद इब्न सिरीन। इब्न सिरीन रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि बसरा में इमरान से बेहतर सहाबी रजी अल्लाह अन्हु कोई नहीं आए, सबसे अच्छे आदमी यही। इमरान रजी अल्लाह अन्हु काजी भी रहे हैं, फिर बीमार हो गए थे, फिर उनके पेट में चर्बी हो गई, तो उस जमाने में पेट को काट के चर्बी निकाली, पानी का बड़ा मसला बन गया था उनके लिए, पीते थे और प्यास नहीं बुझती, फिर ज्यादा बीमारी हो गई, जिस्म से खून आने लगा, कई साल तक जब ये बीमारी शुरू होती थी तो उनको चारपाई पे लिटा के चारपाई से हिस्सा काट देते थे और ऊपर चादर बस डाल देते थे, तो खून जो था वो नीचे जो भी ठीकरा या तश या थाल जो रखते थे उस पर गिरता रहता था, वो खून उठाकर बाहर फेंकता था। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, एक बीमारी लग जाए तो आदमी उम्र भर के लिए लेट जाता है। हैरान, इतना सब्र था उनमें कि उनका बड़ा चाहने वाला उनका शागिर्द आया और कहा, इमरान मैं आपको ज्यादा देखने नहीं आता इसलिए कि आपकी हालत मुझसे देख ही नहीं जा रहा, बहुत परेशान होता हूं, मैं कर क्या सकता हूं। तो उनका, मेरे बेटे मत आओ, लाता जी सभी भी बैठो नहीं चले जाओ, और उन्होंने कहा मेरे बेटे जब ये मुझे तकलीफ शुरू हुई है खून की तो मुझे किसी ने मशवरा दिया कि आप इसका इलाज कराएं और गर्म लोहा लगवाएं और गर्म लोहे से आंतों के जहां से खून आता है वो जगह बंद हो जाएंगी और खून नहीं आएगा, तो मैंने ये करा लिया। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि इस इलाज से पहले मेरा हाल ये था कि मैं जब तहज्जुद में उठता था तो अल्लाह के फरिश्ते लाइन लगाकर खड़े होते थे मुझसे हाथ मिलाने के लिए, ये इनका मुकाम था, ये भी तो इंसान ही है, फरिश्ते मुसाफा करते, सरदामनी बेशैर हमारी ना जाइयो, दामन न छोड़ दें तो फरिश्ते वजू करें, ऐसे लोग भी थे। कहते ये फरिश्ते आना खत्म हो गए, बड़ा गौर किया मुझे समझ ही नहीं आई। फिर एक सहाबी रजी अल्लाह अन्हु मेरे पास आए और उन्होंने कहा इमरान तुम्हारी बीमारी का क्या हो, मैंने उन्हें बताया तो उन्होंने कहा को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमाते थे कि लोहे से दागना जो है ये काम नहीं करना। इमरान क्यों किया, उनका मुझे तो पता ही नहीं था। फरमाने लगे, फिर मुझे समझ आई कि ओ ये हुआ है कि अब रिश्ते नहीं आते, ये है नबूवत। अंबिया अलैहिस्सलाम उनको इल्म होता है कि इस हरकत का असर आलम रूहानियत में जाकर क्या पड़ेगा, इससे क्या होगा, ये फर्क है नबी और गैर नबी। गैर नबी नहीं जान सके, इमरान रजी अल्लाह नहीं जान सके तो और कौन जाने। फिर एक मौका आया जब ये داغ جو لگایا تھا وہ ختم ہو گئے، نرم پڑ گئے، خون آنے لگا. پھر کسی نے کہا علاج، تو فرمان لگے نہیں، اب فرشتے آتے ہیں، مصافہ کرتے ہیں، اسے ہاتھ ملاتے ہیں. اس لیے انبیاء علیہ السلام جن خانوں سے منع کرتے ہیں، جن رسومات سے منع کرتے ہیں، اس کا بڑا اثر پڑتا ہے. حضرت مجدد رحمت اللہ لکھا ہے کہ عالم برزخ میں میں نے ایک بزرگ کو دیکھا، جنتی آدمی، بڑے نیک اور متقی، لیکن ان کے ہونٹوں پہ سانپ کا ایک بچہ تھا. ان کے ہونٹوں پہ کبھی ادھر چلا جاتا تھا، کبھی ادھر چلا جاتا تھا. تو میں نے ان سے پوچھا عالم برزخ میں کہ حضرت آپ اس مقام کے آدمی ہیں، یہ آپ کے ساتھ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ایک مرتبہ ہولی تھی تو ہندوؤں کے محلے میں ہم بھی رہتے تھے، میں باہر نکلا تو ایک گدا جا رہا تھا، تو میں پان کھا رہا تھا. میں نے گدے سے ایسی مذاق کیا اور میں نے کہا کہ آج تو سارا ہندوستان رنگین ہو رہا ہے، رنگ پھینک رہے ہیں، تو تجھ پہ کسی نے رنگ نہیں پھینکا. تو میں نے پان کی جو پیک تھی وہ کتھے والا تھوک وہ اس پہ ڈال دیا، اس پہ پیک ڈال دی. تو جب انتقال ہوا سب ٹھیک تھا، اللہ تعالی نے جنت میں جانے کا حکم دیا. مجھ سے کہا ایک بات پہ ہم ناراض. میں نے عرض کیا کیا؟ تو فرمایا کہ جو شرک کرتے تھے ہمارے ساتھ ان کی رسم کی پیروی کی، وہ ہمارے شریکوں پہ، بتوں پہ رنگ ڈالتے تھے اور تم نے بھی انہیں جیسی حرکت کی، گدے پہ رنگ ڈالا، تو یہ سزا ملی. فقہا اتنا بچاتے تھے، یہ جو محتاط مشائخ اور بزرگ تھے نا، یہ دیوالی کے دن پان نہیں کھاتے تھے. پان کھاتے تھے تو باہر نہیں نکلتے تھے، کہتے تھے یہ بھی رنگت ہی ہے، ہندوؤں سے بچو. بچاتے تھے. اگر مسلمانوں نے اس طرح اس تہذیب میں کام نہ لیا ہوتا تو ہندوؤں میں چھوڑ دیتے. ایک ہی سوسائٹی تھی نا. اسلام کا پودا جڑ کیسے پکڑتا؟ اس لیے امریکہ میں ہم نے اب بھی ایسے لوگ دیکھے، ہیپی میری اور ان چیزوں سے بہت بچنے والے، کسی کو نہیں کہتے، چپ رہتے ہیں یا پھر اس دن نہیں ملتے. وجہ اس کی یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں اس اسلام کے پودے کو لگنے دو. عمران رضی اللہ عنہ جو تھے وہ، انہوں نے کہا میرے بیٹے مت بیٹھو، تم سے میری یہ حالت دیکھی نہیں جاتی. اور عمران کے متعلق یہ بات طے شدہ تھی کہ وہ اس مقام کے آدمی ہیں کہ جس چیز کے لیے دعا کریں اللہ ان کی سن لیتا ہے. بڑا تقویٰ تھا. کوئی بھی چیز نہ ہوتی تو عمر رضی اللہ عنہ کا یہ کہہ دینا کہ تم انصاف کرو، قاضی مقرر کر دینا، یہ بہت بڑی بات. عمر رضی اللہ عنہ اتنے ٹچی، اتنے حساس تھے، ایک آدمی گورنر مقرر کیا، چھٹی پہ آیا، جانے لگا واپس، اسے کہا حضرت جاتا ہوں، چھٹی پوری ہو گئی ہے لیکن آج رات ایک خواب دیکھا ہے. فرمایا کیا؟ اس نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ سورج اور چاند آپس میں لڑ پڑے ہیں، لڑائی ہو رہی ہے. چپ ہو گئے. سمر رضی اللہ کا تم کس کے ساتھ تھے؟ کہنے لگا میں چاند کے ساتھ. فرمایا اس کا سامان کھول دو، ہم کسی اور کو مقرر کریں گے. چھٹی ہو گئی، جہانگیر کرامت کا آنا جانا ہو گیا. بالکل چھٹی ہو گئی. ان کا حضرت میں نے کیا کیا ہے؟ فرمایا یہ ہے ذہانت. فرمایا اللہ نے کہا ہے کہ سورج دن کی نشانی ہے اور رات کی نشانی چاند ہے. فمحونا آیت اللیل, اور رات کی نشانی کو ہم مٹا دیتے ہیں. مٹاتا ہے اللہ, ختم کرتا ہے سورج کو بھی, لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا سورج کے متعلق, اللہ نے چاند کے متعلق کہا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ان لوگوں کا ساتھ دو گے جو مٹ جانے والے ہیں, باطل پہ ہیں. سورج کا ساتھ نہیں دیا, چاند کا ساتھ دیا, اس سے تم نہیں جا سکتے. اتنے حساس تھے اس خواب کی بنا. یہ خواب کی تعبیر پتہ ہے کب ظاہر ہوئی؟ 12 سال حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے, اور پھر 2 سال 14, اور جب بھی خواب انہوں نے دیکھا ہوگا 15-20 سال تو گزرے ہوں گے. سیدنا علی اور معاویہ رضی اللہ عنہ کا جب اختلاف ہوا ہے تو یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی فوج میں تھے. تو کسی نے جا کے انہیں خواب یاد دلایا کہ جو خواب دیکھا تھا نا کہ تم چاند کے ساتھ اور سورج کو چھوڑ گئے ہو, تو یہ ہے آپ کی تعبیر, ادھر کدھر کھڑے ہو. چپ کر کے اس فوج سے الگ ہو گئے. ان کا صحیح کہتے ہو, امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے صحیح فرمایا. اس لیے ہمارے اہل سنہ کا یہ عقیدہ ہے کہ جتنے لوگوں نے بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف جنگ کی ہے, چاہے وہ معاویہ ہوں, عائشہ, طلحہ, زبیر رضی اللہ عنہ, سارے کے سارے ان سے اجتہادی طور پر فتح ہوئی ہے, یہ گناہگار نہیں ہوئے. اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ ان سب کے مقابلے میں زیادہ حق پہ تھے, سورج تھے. یہ اہل سنہ کا عقیدہ ہے. ہم میں اور شیعہ میں فرق یہ ہے کہ وہ ان کے مخالفین کو کافر کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں بالکل نہیں کافر, تو درکنار, وہ گناہگار بھی نہیں, انہوں نے اجتہاد کیا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ان کے اجتہاد کو بغاوت قرار دیا. انہوں نے کہا یہ بغاوت ہے میرے خلاف, خلافت کے خلاف. باقی اور جو لڑے ہیں علی رضی اللہ عنہ سے, خارجی وغیرہ, وہ تو یقیناً گناہگار, تو بڑے ہی بدبخت. یہ جو خارجیت ہے نا, خون مارو, ہر ایک کو مارو, اپنے مخالفین کو کافر قرار دے کے مارو, یہ وہابیت کی اصل ہے. یہ وہابی جو آئے ہیں نا سعودیہ میں, تو انہوں نے ابتدا اسی سے کی تھی کہ جو تمہارا مخالف ہے, مشرک ہے, اور مارو. اسی لیے اس وقت حنفی فقہ کے سب سے بڑا مرجع اور سب سے بڑا آدمی اس زمانے میں ابن عابدین شامی رحمت اللہ علیہ سے, سیریا کے شامی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا, عثمانیوں نے پوچھا, خلافت عثمانی نے, امارت عثمانی نے, تو انہوں نے لکھا کہ یہ سعودی جو ہیں وہابی, یہ سارے کے سارے خارجی ہیں, ان کو مارنا چاہیے. اب یہ ابھی چند دن پہلے, پچھلے ہفتے گورنر نے کانفرنس بلائی, کہاں, آذربائیجان. گورنر نے بلایا ہے بڑے بڑے علماء کو, دعوت دی ہے اس کی, اور اس نے کہا, آپ خود چکے ہیں آدمی پڑھا لکھا, تو اس نے کہا یہ ڈیفائن کرو کہ ہمارے زمانے میں اہل سنہ کون ہے. تو جو علماء وہاں تھے انہوں نے کہا اہل سنہ ہمارے زمانے میں وہ ہیں جن کا عقیدہ اشعری اور ماتریدیوں کے مطابق, اور سلفی اہل سنہ میں سے نہیں ہے. اوفو, اس پہ جو طوفان اٹھا ہے, اور سعودی علماء نے اور حرمین شریفین کے اماموں نے جو تباہی مچائی ہے کہ مکہ ہمارے پاس ہے, مدینہ ہمارے پاس ہے, اللہ نے ہمیں ولی بنایا, اللہ نے ہمیں وارث بنایا ہے, ہم اہل سنہ میں سے. انہوں نے ٹکا کے جواب دیا, انہوں نے کہا اہل سنہ میں صرف وہ ہیں جو ماتریدی ہیں اور جو اشعری ہیں اور جو صوفیہ, شریعت پہ عمل کرنے والے ہیں. یہ ہم ہوتے، لیکن ہوتے کیوں میاں؟ وہ تو لبا کی کانفرنس تھی ہیں؟ اچھا اچھا، غالب نے بھی کیا خوب کہا، ہونے پہ نا، غالب کہتا ہے کچھ نہ کہا تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، کچھ نہ تھا تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا ہم کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا، کمال کا شعر، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا، مطلب کون سا دنیا کو فرق پڑنا تھا، لیکن چھپی ہوئی بات یہ ہے کہ نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا، کیا ہوتا وہ پہلے بتا چکا ہے، کچھ نہ تھا تو خدا تھا، میں کچھ نہیں تھا تو خدا تھا، یعنی نہ ہوتا تو خدا ہوتا، وحدت وجود کے فلسفے کی وہ تعبیر جو ہندو کرتے ہیں غالب نے شعر میں کی، فرض کر لو ہوتے تو ہم نے کہتے کہ اس فلسفے میں ترمیم کرو، کہ سلفیوں میں جن کا عقیدہ ماتریدی حضرات کے مطابق تھا اور ہے وہ بھی اہل سنہ میں داخل ہے، سارے سلفی یکساں ہیں، اس لیے کہ سلفی خود ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، سیاسی اعتبار سے مفتی محمود صاحب سے ہم نے ایک جملہ سنا تھا چھوٹے دیر، یاد رہا آپ کا، مفتی صاحب ایک مرتبہ تنگ آئے ہوئے تھے، بعض اپنے ہی ان کی پارٹی کے لوگوں نے فتویٰ دیا ان کے خلاف، تو فرماتے تھے کہ مخالفین کا کوئی مسئلہ نہیں، ان سے ہم نبٹ لیتے ہیں، لیکن یہ جو اپنے لڑتے ہیں نا، فرماتے تھے ان کا کوئی حل سمجھ میں نہیں آتا، ان کا کیا کریں، یہ تو پیچھے سے خنجر مارتے ہیں، تو یہ سلفی جو آپس میں لڑتے ہیں اور ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں نا، ان میں ایک طبقہ ایسا، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، شاہ سعود کے سامنے پیش ہوئے تھے اہل حدیث، ان میں ایک پورا گروہ تھا جو اب غالب ہے، اور ایک پورا گروہ تھا جو غزنویوں پہ مشتمل تھا، غزنی کے اہل حدیث اور لکھوی خاندان کے اہل حدیث، یہ ایک طرف تھے، باقی اہل حدیث ایک طرف تھے، شاہ سعود نے فیصلہ ان کے حق میں دیا، اور ان کے عقیدے ماتریدیوں کے مطابق تھے، ہم نے اس پہ لکھا ہے، عقیدے کے بیانات جب ہمارے ریڈیو پہ تھے تو بہت خطوط آئے، ہم نے خط میں ایک کے جواب میں غالباً 50-60 صفحے لکھے ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے کوئی چھپ جائے تو، ایسی چیز ہے جو ان سلفیوں کا جواب بھی ہے، ہم ہوتے تو اس فتوے میں کہتے ہیں یہ ترمیم کیجئے کہ کچھ سلفی ایسے ہیں جن کا عقیدہ ٹھیک ہے، ہر ایک کو فتوے کی لپیٹ میں نہیں لینا چاہیے، لیکن اصل وہابیت جو تھی نا، مارو، قتل کرو، اڑا دو، یہ خارجیت، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں جو لوگ آئے تھے وہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کو کافر قرار دیتے تھے، یہ فتنہ اٹھا ہے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بالکل آخری دور، اور ابوبکر عمر رضی اللہ عنہ کو کسی نے کافر نہیں کہا، عثمان رضی اللہ عنہ کے دور کے آخر پہ کچھ لڑکے ایسے پیدا ہو گئے تھے جنہیں نیا نیا دین سیکھ لیا، عمل میں کوتاہی سے مسلمان کافر نہیں ہوتا، عمل میں کوتاہی ہے نا، عقیدے میں تو نہیں، عمل میں کوتاہی ہے زکات نہیں دیتا، عمل میں کوتاہی ہے قربانی واجب کی نہیں کی، ایک لڑکا اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتا ہے لیکن اس کے اکاؤنٹ میں 1 لاکھ پڑا ہوا ہے، باپ نے دے دیا، ماں نے دے دیا، زمین بیچ دی، اپنا کوئی ٹیوشن پڑھا لی تھی، کوئی کمپیوٹر بیچنے کی، اب تو موبائل بیچنے خریدنے میں پیسے بچ گئے، اس نے اپنے اکاؤنٹ میں رکھ لیا، اب اس کے عمل میں کوتاہی ہے کہ عید پہ قربانی کیوں نہیں، بیٹی ہے، ماں نے زیور بنا کے دے دیا، 2 لاکھ کا زیور رکھا ہوا ہے بیٹی نے، نہ ماں نے توجہ دلائی، نہ باپ نے، نہ بیٹی کو پاس سرا بتاتا، تو یہ عمل میں کوتاہی ہے، اس سے کافر تھوڑے ہی ہو جائے گا. اتنے محتاط تھے لوگ کفر کے فتوے میں کہ بحث ہوئی ہے اس بات پہ کہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جن لوگوں کے خلاف جنگ کی ہے یہ زکات کے منکر تھے، مرتد ہو گئے تھے، یا زکات حکومت کو دینے سے انکار کرتے تھے اور مسلمان. امام حنیفہ اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کافر ہو گئے تھے زکات کے منکر. شافعی اور احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کہتے ہیں نہیں، خلافت کو دینے سے انکار کرتے تھے، کافر نہیں. حنفیہ میں بھی ایک قول یہ ہے، وہ کہتے ہیں کافر نہیں ہو گئے تھے، لیکن چونکہ گورنمنٹ سے بغاوت تھی، اس لیے یہ گورنمنٹ سے بغاوت تھی یا اقتدار تھا. دیکھو بڑی باریک بات ہے، یہ بات ہمارے بچے سمجھتے نہیں نا، اس لیے الجھ جاتے ہیں. بڑی باریک بات، گورنمنٹ سے بغاوت، زکات کا انکار، الگ الگ مسئلے، ختم نبوت مسلمہ کذاب کا تیسرا الگ مسئلہ ہے. ہم کہتے ہیں یار زکات کے منکر تھے یا حکومت کے باغی تھے، کچھ بھی تھا جنگ ہوئی نا. مرزائی کہتے ہیں کہ یہ جنگ ہوئی تھی زکات کے مسئلے پر. حنفی شافی یہ اختلاف ہے، اور یہ اوریجنلی یہ ہے، یہ جو تم کہتے ہو نا کہ ختم نبوت کے مسئلے پہ جنگ ہوئی تھی، وہ نہیں ہوئی تھی، مسئلہ زکات کا. یہاں پہنچ کے وہ دھوکہ دے دیتے ہیں، وہ روایات لے آتے ہیں تاریخ سے، کہتے ہیں یہ دیکھو نا زکات تھی، یہ بغاوت تھی، یہ اقتدار تھا، اس پہ جنگ ہوئی تھی، نبوت کا تو مسئلہ ہی نہیں تھا. ہم کہتے ہیں ختم نبوت ایک الگ مسئلہ تھا جس پہ فوج بھیجی گئی. وہ کہتے ہیں ختم نبوت مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ زکات کا تھا، اور پھر کہتے ہیں مسئلہ بغاوت کا تھا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فوج بھیجی تھی باغیوں کے خلاف، ختم نبوت کہاں سے بیچ میں آ گئی؟ یہ تو تم لاتے ہو مولوی. مرزائیوں کو پتا نہیں اب مر گئے یا زندہ ہیں، بڑے بڑے مولوی، بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا، دوست محمد شاہد، اس نے پوری کتاب اس موضوع پہ لکھی ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جو فوج کشی کی تھی، یہ تھی زکات کے انکار پہ یا بغاوت پہ، ختم نبوت مسئلہ نہیں تھا. یہ انہوں نے 74 کی تحریک کا جواب دیا تھا کہ تم جو کہتے ہو کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے نبوت کے دعوے پہ یہ کام کیا تھا، ایسا تھا نہیں. تو جنہوں نے نہیں پڑھا ہوتا وہ پھنس جاتے ہیں، مرزائی پھر اپنے دلائل دیتے ہیں. ہمارے بچے کہتے ہیں یار ان کے پاس بڑا علم ہے. تو علم اس لیے ہے کہ آپ کی رات جتنی تاریخ ہوگی ان کا جگنو اتنا ہی چمکے گا. جہالت کی رات جتنی تاریخ اور گہری ہوگی جگنو اتنا ہی چمکے گا نا، اتنی روشنی نظر آئے گی. یہ دو چیزیں مختلف. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اتنے محتاط تھے، عمران رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور عمران رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ مت بیٹھو، اور تھے دعا کے بہت دھنی. تو انہوں نے کہا میں سوچتا رہا کہ اللہ سے دعا مانگوں، امیاں اس پہ کہیں عمل نہ کر لینا. یہ بزرگوں کی روایات، حکایات، قصے جو ہیں، حتیٰ کہ اپنے مشائخ کا عمل ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ آدمی ویسا عمل کرے، اس لیے کہ جس لیول پہ پہنچ کے وہ بات کرتے ہیں نا، وہ لیول ہر ایک کا نہیں ہوتا. ایک آدمی نے اپنے شیخ کو دیکھا کہ وہ جو کی روٹی کھا رہے تھے، تو گاؤں میں دیہات میں اس سے کہا حضرت گندم استعمال نہیں فرماتے، تو فرمانے لگے گندم بھی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کی روٹی بھی کھاتے تھے، میں کبھی کبھی کھا لیتا ہوں. وہ لکھنؤ کا شہزادہ بڑے شوق سے جو کا آٹا لے کے گیا, روٹی پکوائی اور کھا لی, مہینہ بھر بستر سے نہیں اٹھا. شیخ نے پوچھا کیا ہوا, اتنے حضرت وہ سنت کی اتباع میں جو کی روٹی کھا لی تھی. انہوں نے کہا میاں کہ جو کی روٹی پوری ایک ہی دن ہی کھا لیا کرتے, ایک ایک لقمہ کھاتے اور میدے میں قبولیت کی صلاحیت پیدا ہو جاتی تو پھر جو کی روٹی کھاتے. یہ کس بے وقوف نے کہا تھا کہ پوری روٹی ایک ہی دن کھا لو, اس لیے بڑا دھوکا لگ جاتا. شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ میں جس دن مولانا الیاس صاحب تبلیغی جماعت کے بانی یا شیخ مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ جاتے تھے, اس دن گویا عید ہو جاتی. وہاں پتہ ہے کھانے کو کیا ملتا تھا خانقاہ میں؟ 24 گھنٹے میں ایک روٹی بس, چھٹی. شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ فرماتے تھے کہ یو پی کے پتلے سوکھے مسلمان ایک روٹی کھا کے حضرت کی خانقاہ میں گزارا کر لیتے تھے, میں سرگودے کا رہنے والا پنجابی ایک روٹی سے کیا ہوتا. فرماتے ایک روٹی تو بس دن کو کھا لیتے تھے, جس دن خانقاہ میں لسی کہیں سے آ جاتی تھی وہ تو عید ہو جاتی تھی. فرماتے رات کو بھوک لگتی تھی کروں کیا, تو جو حضرت کے لیے صرف چائے پکتی تھی اس چائے کی پتی میں حضرت نے ایک بھینس رکھی ہوئی تھی اور بھینسوں کو جو گڑ ڈالتے تھے وہ گڑ اور وہ پتی ملا کے کھا لیتا تھا, اور رات کے آخری سے میں اللہ اللہ چھٹی. بڑا مجاہدہ, بڑا مجاہدہ, اتنا مجاہدہ کوئی کر سکتا ہے؟ سردیوں کی راتیں, یہ پنجاب کی سردی. فرماتے تھے کہ ایک کوئی کھیس دے دیا جاتا تھا, گزارو رات, رہنا ہے تو رہو, نہیں رہنا نہ رہو. یہ کس سے ہم نے اپنے حضرت رحمت اللہ علیہ سے سنے, مولانا میاں صاحب رحمت اللہ علیہ سناتے تھے. فرماتے تھے میں جاتا تھا تو خاص طور پہ حضرت فرماتے تھے کہ چاول ابالنا, علی میاں چاول کھاتے ہیں, میرے لیے چاول ابالے جاتے ہیں. فرماتے ہیں ایک مرتبہ مجھے اسٹیشن پہ چھوڑنے آئے تو میرے ساتھ ایسا تعلق تھا کہ ٹرین جب چلی تو چہرہ ادھر پھیر لیا. میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ کیا ہوا, حضرت بالکل معمول کے خلاف ٹرین پہ چھوڑنے اسٹیشن پہنچ گئے اور چہرہ ادھر کیوں کر لیا تھا؟ تو دوستوں نے بتایا کہ رو پڑ, اس لیے چہرہ ادھر کر لیا تھا کہ تم پریشان نہ ہو جاؤ, کہ واپسی کی نہ کر. بڑی محبت. حضرت فرماتے تھے مولانا میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک دن خانقاہ میں تھوڑا سا شور ہوا, حضرت نے بلایا, فرمایا کس بات کا شور ہے؟ اس سے بتایا حضرت بنگالی آئے ہوئے ہیں اور چائے کا ایک کپ ملتا ہے, کبھی دودھ ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا, اور شور کر رہے ہیں کہ چائے زیادہ تر. مجھے بلا لیا اور فرمایا علی میاں یہ چائے پہ جھگڑا ہو رہا ہے تو اس کا کوئی حل نہ کریں. میں نے کہا حضرت ضرور حل کریں, میرے خیال میں تھا کہ کہوں گا بھینس رکھ لیں دودھ زیادہ ہوگا. حضرت نے فرمایا کہ لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے چائے نہ ملنے کی وجہ سے, تو اس کا حل ہونا چاہیے. پھر باورچی کو بلایا اور فرمایا میاں کل سے اعلان کر دو کہ صبح چائے بھی نہیں ملے گی, جھگڑا مناسب نہیں. شاید کی نیت کہیں اور چلے. بڑا مجاہدہ. ہمیں تو چائے نہ ملے تو لوگوں کو سب میں درد شروع ہو جاتا ہے کہ یار چائے نہیں ملی. ہو جائے ایسے ایسے لوگ تھے. خود حضرت فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ کہ ایک کھیت ملتا تھا اور پنجابی سرگودے کا جوان, اس کھیت میں کیا ہونا تھا؟ فرماتے تھے کہ حضرت بڑے حضرت رحمت اللہ کا گھوڑا رات کو اس کے لیے کمبل بچھایا جاتا تھا, تو کمبل جب پرانا ہو گیا تو پھینک دیا. میں نے غنیمت جانا اس کمبل کو دھو کے, تو جہاں وضو والوں کے لیے پانی گرم ہوتا تھا اس کمبل کو دورا چورا کر کے بچھا کے وہاں بیٹھ کے تہجد پڑھ لی, اللہ کو یاد کر لیا, رات ایسے گزار دی. بس خانقاہ کے لوگوں نے کہا حضرت سے کہیں کہ روٹی کبھی کچی ہوتی ہے کبھی پکی ہوتی ہے, تو اس لانگری کو کہیں کم سے کم ایک روٹی ملنی ہے پکا تو دے, سکی بھی تو ہونی چاہیے. ارے میری ہمت نہیں پڑی, میں نے کہا, حضرت نے آگے سے کہا کہ سکی روٹیاں کھانی ہے تو تم تو نکلو نا یہاں سے, تو پھر کیا ہوگا. لیکن اب ایسے نہیں کرنا چاہیے. غالب غالب میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا, زردہ آیا تھا تو اس سے فرمایا لیجئے گرم ہے بہت مزے کا. پھر فرمایا بھائی میاں ہماری خانقاہ تو ماڈرن خانقاہ ہے, گاڑی پہ بیٹھنے لگے نا چلنا دشوار تھا, فرمایا ہماری خانقاہ تو ماڈرن ہو گئی ہے, گاڑیاں ہیں دیکھو. تو ایسے نہیں کرنا چاہیے. بزرگوں کے حالات, مشائخ کے واقعات, یہ ان کے ایمان کا بھی ایک لیول ہوتا ہے, پھر اپنی اپنی تہذیب بھی ہوتی ہے. ایک اور واقعہ سنو. مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے شیخ نے آنا تھا رائے پور, تو گویا وہ تو عید ہو گئی. اس وقت حضرت رائے پوری رحمت اللہ اچھے سے اچھی جو چیز پک سکتی, تو کوئی آدمی گننے کی رو میں جو چاول پکتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کا کوئی نام ہوگا نا, رساول. رساول لے آئے تو اس نے بنایا رساول رکھ دو اور شیخ کھاتے ہیں بڑے شوق سے, تو ان کو پیش کریں. شیخ کہتے ہیں میں پہنچا مغرب میں تو پتا چلا, میں نے کہا اس کے اوپر جزاک اللہ. میں نے کہا اس کے اوپر ایک رکھو کوئی برتن اور اسے رکھو چھت پہ. دسمبر جنوری کی سردی, وہ تو یخ ہو گیا. میں نے کہا فجر کے بعد کھانا, فجر کے بعد کھائی, وہ تو جمی ہوئی تھی, وہ برف تھی. ایک آدمی اور تھا اس نے بھی ایسے ہی کیا. تو اس رائے پوری رحمت اللہ علیہ نے ایک دن پوچھا کہ یہ کون کھا رہا ہے, آواز آئی تو بتایا گیا کہ فلاں ہے, اس نے رساول ایسے بنوائی اور چھت کر رکھی. حضرت سے روکو منع کرو, اسے کہو شیخ کی اتباع نہ کرے. شیخ تو صحت ماشاءاللہ اتنی اچھی تھی کہ آدھی لیٹ کے بخاری پڑھاتے تھے, بہت اچھی صحت. فرمایا سے کہو تم دھان پان آدمی ہو, پہلے ہی تمہارا وجود مشکل ہے, یہ نہ کرے. اتنے میں وہ کھا چکا تھا تو بخار چڑھا اور زور میں جنازہ پڑھ دیا. حضرت نے پڑھایا, میں اسی لیے منع کرتا تھا کہ اس نے کیا کیا ہے اپنے ساتھ ظلم. تو یہ چیزیں حضرت عمران رضی اللہ عنہ کی جو چیز ہے نا, یہ بڑے بڑے لوگوں کے قابو اور بس کی بات نہیں. اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے قصے آدمی کو سن کے یہ نہیں چاہیے, تمنا ہوتی ہے دل میں کہ کاش یار ہم ایسے ہوتے, لیکن مطلب یہ نہیں ہے کہ عمل کرنا شروع کرتے, ہفتہ نہیں سہ سکتا. عمران رضی اللہ عنہ سے کہا مت بیٹھو چلے جاؤ. انہوں نے کہا میں نے سوچا کہ میں اللہ سے دعا مانگوں کہ میرے بیماری ٹھیک ہو جائے. پھر میں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں, تو بڑی حیا آئی, میں نے دعا نہیں مانگی. میں نے کہا اللہ وہی ہو جائے جو آپ چاہتے ہیں, میں اپنی خواہش کو چھوڑ دوں, نہیں دعا. ایک عرصے تک اس بیماری میں رہے, اسی میں پھر انتقال بھی ہو گئے. تو بعض لوگوں پہ غلبہ ہوتا ہے شکر کا, بعض پہ غلبہ ہوتا ہے رضا کا کہ اللہ جس حال میں رکھے, بعض پہ غلبہ ہوتا ہے اللہ کے ساتھ تعلق میں نفرت کا, کفر کی رسوم سے نفرت, کفر سے نفرت, کفر کی کسی بات کو برداشت نہ کرنا, یہ بھی ایک غلبہ ہوتا ہے. بعض پہ ادب کا غلبہ ہوتا ہے. یہ تو اب ہم ایسا دور دیکھ رہے ہیں, برصغیر میں جن لوگوں پہ کفر سے نفرت کا غلبہ تھا نا, وہ مشائخ اپنے ہاں خانقاہ میلوں تو نہیں ایکڑوں پہ پھیلی ہوئی خانقاہ, اور کیا مجال ہے کہ ایک کرسی کہیں نظر آ جائے. وہ کہتے گوروں کی چیزیں, مت لاؤ. پین سے نہیں لکھتے تھے, دوات اور قلم سے لکھتے تھے. کہتے تھے یہ پین جو ہے عظمہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ دیوبند کے بانی دارالعلوم کے, اور ایک کرتا آیا بٹن لگے ہوئے تھے. فرمانے لگے نہیں بھائی یہ تو انگریزوں کی چیزیں ہیں, ہمیں تو وہی جو پہلے گنڈیاں استعمال ہوتی تھی نا لکڑی, ہم نے دیکھی ہیں. پتہ نہیں آپ نے کسی نے دیکھی یا نہیں. فرمایا وہ گنڈیاں لگا کے لاؤ, بس ہماری اتنی چیزیں اچھی. تو اپنا اپنا حال ہے جس کا غلبہ. شاہ نیاز علی صاحب رحمت اللہ اپنی خانقاہ میں تشریف لائے, عجیب بات ہے, فجر پڑی اور بالکل معمول کے خلاف ذکر اذکار چھوڑ کے چلے گئے. ظہر میں آئے پھر ظہر پھر عصر, پھر اسی طرح عشاء کے بعد کسی نے کہا حضرت آپ تو ہمیشہ بیٹھتے ہیں, لوگوں میں بات چیت ہوتی ہے, آج کیا کوئی گھر میں مسئلہ ہے, یہ کیا ہے؟ فرمایا نہیں میاں, فجر کی نماز میں آئے تھے, خانقاہ سے بے ادبی کی بو آتی ہے اور برس پڑے وہابیوں. فرمایا کوئی بے ادب آ گیا ہے آج, اس کی تحقیق کرو, خانقاہ کی فضا خراب ہو گئی. یا اللہ تحقیق شروع ہوئی. اگلے دن پتا چلا کہ ایک لڑکا جو پڑھتا تھا تحفہ اثناشریہ کتاب لے آیا ہے, اور وہ تحفہ اثناشریہ شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب رات کو لایا ہے, پڑھتا رہا ہے. فرمایا اسے لاؤ. تو لڑکے کو کتاب کھول کے عبارت دکھائی اور فرمایا دیکھتے ہو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو باغی لکھا ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ میاں ہم جیسوں سے کروڑ ہا درجے بہتر تھے, توبہ توبہ, اتنی بے ادبی غلط حضرت لکھ سکتے تھے, ہماری خان کا مقام ملی, نکالو اس کتاب کو یہاں سے. تو اپنے اپنے رنگ ہوتے ہیں. رائے پور کا رنگ یہی تھا, مٹنا مٹانا ختم. کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ آدمی اتنا بڑا ہے. ہم پہلی مرتبہ رائے بریلی گئے تو علامہ ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کھلی چارپائی پہ بیٹھے ہوئے تھے, نماز کے لیے اٹھے تو اپنے جوتے خود ہی مسجد میں پہنچ کے اتارے, جوتے ایک طرف کو رکھے, نماز پڑھی تو ہم دیکھتے رہے کہ اللہ یہ آدمی ہے جس کی دنیا میں شہرا اور فیصل ایوارڈ ملا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا تھا کہ عام نمازیوں میں مولانا کون ہے اور باقی کون. بات کی تھی کہ علم سے شعور پیدا ہوتا ہے, اور اللہ کی یاد سے شعور پیدا ہوتا ہے. شعور جب بیدار ہوتا ہے نا تو پھر فیصلے اور ہو جاتے ہیں. شعور کی بیداری, اشیاء کا سمجھنا بہت بڑی چیز. یہ کتاب پڑھ رہا ہوں اس کا کیا اثر پڑے گا, یہ مووی دیکھ رہا ہوں اس کا میری طبیعت پہ کیا اثر پڑے گا, اس اثر کی وجہ سے میرے رویے پہ کیا, رویے کی وجہ سے معاشرے میں کیا تبدیلی آئی. یہ شعور کی بیداری ہے نا. اور ایک آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں اگر یہ کتاب پڑھ لوں تو کیا فرق پڑے گا, نہ پڑھوں تو کیا فرق پڑے گا, تو وہ پھر آدمی اندھا ہوتا ہے. جسم کا اندھا ہونا کوئی عیب نہیں ہے, روح کا اندھا ہونا جو ہے نا اس کا مقام اور ہے. والعیاذ باللہ کسی کو اگر کوڑھ کا مرض ہو جائے تو اس کا مقام اور ہے, گھر نہیں ہے نا مقام. کوئی پاگل ہو جائے تو اس کا مقام اور ہے, اس کا مقام پاگل خانہ ہے. کل کسی نے ایک لطیفہ بھیجا ہمیں, پتہ نہیں کون ہوگا, اس نے لکھا کہ ڈاکٹر صاحب پاگل خانے کے تھے اور وہ گئے, سارے پاگل ناچ رہے تھے, سب ناچ رہے تھے. اسے دیکھا یہ پاگل ہی ہے اور ایک بالکل چپ بیٹھا ہوا تھا. وہ گیا, اس نے سوچا یہ کچھ ٹھیک ہو گیا ہے, اس کے علاج ہو گیا ہے مرض کا. اس نے اسے سلام کیا, اس نے جواب دیا, اس نے کہا یہ سب ناچ رہے ہیں تم نہیں ناچ رہے, اس کا چپ کر میں دلہا ہوں. تھا تو لطیفہ مگر مجھے ہمیں بڑا سبق ملا اس سے. ہم نے کہا اللہ جزائے خیر دے, بڑی اچھی بات. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مقام کی معرفت سے سکوت طاری ہو جاتا ہے. وہ پاگل ہی تھا, اس نے اپنا مقام دھلا کا سمجھا اور چپ ہو گیا. تو مقام کی معرفت حاصل ہو جائے کہ میں کس مقام پہ ہوں تو پھر اپنی حرکتوں کو متعین کرنا آسان ہو جاتا ہے. وزیر اعظم کو اپنے مقام کا احساس ہو جائے تو یہ نہ کرے کہ اگر گوشت پکا ہوا آیا ہے تو بوٹیاں اٹھا کے کھانا شروع کر دے, ایک منٹ صبر کر لو نا تمہارے سامنے ہی آ رہا ہے. مقام کی معرفت اور اس کے مطابق حرکات, یہ اس لطیفے سے سیکھا. تو پاگل خانے میں لے جاتے ہیں پاگل کو, کیونکہ اس کا مقام گھر نہیں نہ رہا, گھر میں رکھیں گے تو سب لوگ اس طرح ہوں گے. اسی طرح جس کے شعور میں علم نے شعور میں اضافہ نہیں کیا اور خدا کی یاد نے اس کو شعور نہیں بخشا, تو اس شخص کا مقام زمین کے اوپر نہیں ہے, نیچے ہے. سچائی اپنے اصلی مقام تک پہنچنے کی کوشش کرے, مرے گئی جان چھوڑے. یہ جب سے زمین میں ان بے شعوروں کی کثرت ہوئی ہے نا تب سے پرابلمز پیدا ہو گئی, عقل نہیں رہی. شعور علم سکھاتا ہے, شعور اللہ کا خوف, اللہ کی یاد, اللہ کے ساتھ تعلق سکھاتا ہے. تو جتنا علم ہو نہ ذکر ہو تو پھر اس کا مقام یہ دنیا نہیں ہے. اگر دنیا میں رہے گا تو جاہل آدمی ہے, کچھ نہ کچھ حرکتیں کرے گا, قوموں کو لڑائے گا, رزق کے اسباب تباہ کرے گا. دنیا کی جتنی طاقت اور دولت ان دونوں کو اپنے ہاتھ میں رکھے گا, یہودیوں نے کبھی دو چیزیں دوسروں کو نہیں دی. یہ ان کا کمال ہے. یہودیوں نے دنیا میں جہاں بھی قبضہ کیا ہے, 17ویں صدی تک سے تو ہم جانتے ہیں, اس سے پہلے بھی ہوتا ہوگا, لیکن 17ویں صدی تک جو ہم نے تاریخ 17, 18, 19, 20 400 سال میں جتنا ان کو پڑھنے کا موقع ملا, ایک اپنی اکانومی کبھی نہیں دی اور ایک تعلیم کبھی نہیں. یہودیوں نے ہمیشہ اپنا نظام تعلیم رکھا اور اکانومی میں بینکنگ انہوں نے 1600 کچھ میں شروع کر دی. جہاں گئے بینکس ریزرو چیزیں اپنے پاس رکھی اور ایک تعلیم انہوں نے اپنے پاس رکھی. بڑی عقل کی بات. کہیں سے بھی شعور آیا ہو پڑھ لکھ کے انہوں نے حاصل کیا. یہودی اللہ کو یاد کرتے ہیں, آپ کی ہماری طرح اللہ کو یاد نہیں کرتے, لیکن یہودی اللہ کو یاد. یہودیوں کے آپ بھی خانقاہیں, اسرائیل میں اب بھی خانقاہیں, ترکی کے وزیر اعظم بیمار ہو گئے, تمہیں ایک ترک تھے انہوں نے بتایا, انہوں نے کہا کہ پرمیشن لے کے ہم وہاں گئے اسرائیل, تو ہمارا استقبال ہوا, ہم نے جا کے ان سے کہا کہ آپ کے یہاں فلاں فلاں خانقاہوں میں جو جادو کیا جا رہا ہے اور امدیات پڑے جا رہے ہیں انہیں توڑیں. وہ بڑے حیران, ان کا اس کو کیسے پتا؟ تو ہم نے کہا ترکی میں جو صوفیاں ہیں انہوں نے نشان دی تھی, انہوں نے کہا اس وقت اسرائیل میں فلاں جگہ پہ یہودی یہ عمل کر رہے ہیں اور اس کے اثرات پرائم منسٹر پہ پڑ رہے ہیں, اب ان کو جا کے منع کرو. یہ سارا عالم کشف کی ایک چیز ہے. تو اس لیے ہمیشہ شعور کی بیداری چاہیے. ایک گھنٹہ, آدھا گھنٹہ نکالو, کوئی دنیا کے ساتھ تعلق, میڈیا آف, موبائل آف, سب کچھ آف, چپ کر کے پڑھو. کوئی اس وقت کسی سے نہیں ملنا. اور ایک آدھا گھنٹہ 15 منٹ صبح و شام عصر کی نماز کے بعد کسی سے کوئی بات نہیں, بس بیٹھ کے اللہ کو یاد کرو. خیال نہ تو آئندہ انشاءاللہ اس پہ بات کرو.